الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج 25 سفر المظفر 1432 سنہ ہجری ہے، باب المدینہ کراچی کے علاقے گاڑی کھاتا میں ایک اجتماع کا سلسلہ ہے. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یلق اللہ راضیا فلیکثر الصلاۃ علیہ، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اسے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے رب تعالی ہم سے راضی ہو جائے. جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے، ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ آقائے رضا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے بارے میں بھی سنیں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ اعلی حضرت کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ کچھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل کے واقعات اور عرب کے حالات بیان کیے جائیں، دو تین اہم باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قریشی اور ہاشمی کہا جاتا ہے. قریش کے قبیلے اور ہاشمی قبیلے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے، مگر ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے، اس قبیلے کا نام قریش کیوں پڑا. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گوناگون خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے. ان با کمالوں میں فہر بن مالک بھی ہیں، ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے. اب یہ فہر بن مالک قریش کیوں کہلاتے تھے؟ اس لیے کہلاتے کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور دیگر سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے. یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا. چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خدا داد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین یعنی ماں اور باپ، ان دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین قریشی ہیں. اسی طرح ہاشم قبیلے کے بارے میں بھی سنتے چلے جائیے. حضور پرنور صلی اللہ تعالی وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے. ان کا اصلی نام عمر تھا، انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلی درجے کے مہمان نواز تھے. ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک کے شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم، ہاشم کا معنی یہ ہے روٹیوں کا چورا کرنے والا، ان ہستی کا نام یعنی حضرت عمر کا نام جو ہے وہ ہاشم پڑ گیا، اور انہی کی نسبت سے پھر یہ ہاشمی قبیلہ جو ہے وہ چلنا شروع ہوا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تو ہم نے قریشی اور ہاشمی قبیلے کو یہ کہا کیوں جاتا ہے، یہ ہم نے سنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب، ان کا اصلی نام شہبہ ہے، یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے، غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی کئی دنوں تک لگاتار خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ باتیں ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہم سب مدنی چینل کے ناظرین کو پتا ہونا چاہیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قریشی کیوں کہلاتے ہیں، ہاشمی قبیلے کی ہسٹری اور تاریخ کیا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کا اسٹیٹس اس زمانے میں کیا تھا اور کیسی نورانی شخصیت تھی۔ اور اب آئیے اس عظیم واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں جو عین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن قبل ہوا، جس کو واقعہ فیل کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یمن کا بادشاہ ابرہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے مکہ پاک پر حملہ ہاور ہو گیا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا کچھ روایت کے مطابق 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ اب حضرت عبد المطلب کو جب یہ واقعہ پتا چلا تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے اور آپ اس معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ابرہا کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ اب جب ابرہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار مجھ سے گفتگو کرنے آیا ہے، اب وہ بھی تیار ہو گیا کہ اب مذاکرات ہوں گے، کچھ لے دے ہوگی، کچھ بات چیت ہوگی۔ اب جب آپ کو خیمے میں ابرہا نے بلایا تو حضرت عبد المطلب کو جب دیکھا تو ایک بلند قامت، ایک روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور کا جاہو جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہا مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر میں بٹھا کر دریافت کیا، کہیے سردار قریش، آپ کی یہاں تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ اب حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ آپ کے سپاہی لے کر چلے گئے ہیں، آپ ان سب اونٹوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ ابرہا نے کہا کہ میں تو سمجھا، اے سردار قریش، آپ شاندار آدمی ہیں، حوصلے والے آدمی ہیں، آپ اونٹوں کی بات نہ کریں گے بلکہ آپ تو کعبے شریف کی حفاظت کی مجھ سے گفتگو کریں گے، کہ آپ کو معلوم نہیں میں آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر اس کو مسمار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب حضرت عبد المطلب نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف سے ملتا ہے، کہ مجھے اپنے اونٹوں سے مطلب ہے کیونکہ میں اس کا مالک ہوں، کعبے کا جو مالک ہے وہ کعبے کی حفاظت کے لیے کافی ہے، میرے رب کا گھر ہے، وہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ سن کر ابرہا فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبے کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین پر اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے ہماری عبادت گاہ کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو مسمار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اب یہ گفتگو ہوئی، ابرہا نے اپنے بندے کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، ان کے جانور ان کو واپس کر دو۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹوں اور بکریوں کو لے کر اپنے گھر واپس آئے اور مکے والوں سے فرمایا، اے مکے والوں، اپنا اپنا مال اور مویشیوں کو لے کر مکے سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر چھپ کر پناہ لے لو۔ مکے والوں سے تو آپ نے کہا مگر اب خود کعبہ مشرفہ میں حاضر ہوتے ہیں، غلاف کعبہ کو پکڑتے ہیں، دروازہ کعبہ کو پکڑ کر، سوچئے تو صحیح، متولی کعبہ ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا مبارک ہیں، اب کیا فریاد ہوگی، کیا آہو زاری ہوگی۔ آپ دعا مانگنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی، اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور اب خدا کی قدرت دیکھنے کے منتظر ہیں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! بظاہر کعبہ شریف کی کوئی حفاظت کرنے کے لیے فوج آگے نہیں کھڑی ہوئی، کوئی دیوار نہیں ہے کہ جناب ان فوجیوں کو روکا جائے، ہاتھیوں کا لشکر ہے، کرو پر ہے، فرعونی طاقت ہے، اور یہ ذہن کے اندر خیال ہے کہ آج رب کے اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، آج کعبے کا نام و نشان نہ بچے گا۔ اور مکے کے رہنے والے، کعبے سے محبت کرنے والے پہاڑ کی چوٹیوں پر رب کی قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے جمع ہیں، آنکھیں منتظر ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، ہمارے کعبے کی حفاظت ہو جائے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، لشکر جرار جیسے ہی آگے بڑھتا ہے، مقام مغمس پر جب پہنچتا ہے، تو وہ ہاتھی جس کا بڑا چرچا تھا، اب رہا خود جس پر سواری کیا کرتا تھا اور اس کا نام محمود تھا، وہ ہاتھی یکدم بیٹھ گیا۔ سب سے بڑا ہاتھی تھا اور لشکر میں سب سے آگے وہ چلتا تھا، وہ بیٹھ گیا۔ بہت اس کو مارا گیا، بہت ہلایا گیا، وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ابھی یہی حال تھا، یہی سوچ تھی کہ یہ ہاتھی آگے کیوں نہیں بڑھتے، کہ اب قہر الہی ابابیل کی شکل میں نمودار ہوا۔ ابابیل ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، چڑیا کی مانند یہ پرندہ ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، چاروں طرف سے جھنڈ کے جھنڈ ابابیل کے آنا شروع ہو گئے۔ ابابیل ہر اس پرندے کی چونچ میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بادل لشکروں نے ابرہہ کی فوج پر زور و شور کے ساتھ سنگ باری شروع کر دی۔ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرچے اڑ گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابابیلوں کی سنگ باری خدا بندے قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار پر، یعنی کسی ہاتھی سوار پر پڑتی تھی، تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی، نہ صرف بدن کو چیرتی بلکہ جس ہاتھی پر وہ بیٹھا ہوتا، اس ہاتھی کو چیرتے ہوئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں پار ہو جاتی، اور اب رہا کی فوج سے کوئی آدمی بھی زندہ نہ بچا۔ سب کے سب ابرہا اور اس کے ساتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ سورت آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ اب یہ تمام واقعہ ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ فیل جو ہمیں، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو ہمیں پیغام دیتی ہے، اب ذرا اس کے بارے میں سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اس واقعے کا تذکرہ اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم كعصف مأكول۔ یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے گاؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب اب رہا اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب پہاڑوں سے نیچے اتر آئے، خدا کا شکر ادا کیا اور اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا۔ تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی طرح قابل احترام سمجھنے لگے۔ اب آئیے تذکرہ کرتے ہیں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی کا، حضرت عبداللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمد اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام خاندان چاہتے کہ یہاں ہمارا رشتہ ہو جائے، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عفت معاف خاتون کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت عبد المطلب نے اپنے نور نظر کے لیے جیسی دلہن کو چاہا تھا، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت بھب میں موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی قبول کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا، اور نور محمدی حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ اور جب حمل شریف کو ابھی 2 مہینے مکمل ہوئے تھے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجورے لینے کے لیے مدینے بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننہال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر فقط 25 سال کی عمر میں ہم بے قصوں کے غمخوار مدینے کے تاجدار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی دنیا سے پردہ فرما گئے، اور وہیں دار نابغا میں آپ کا مزار ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی ولادت بھی نہ ہوئی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب آتے ہیں، ولادت کا وقت ہے۔ اس وقت حرم پاک اور عرب کے لوگوں کا کلچر کیا تھا، سوچنا یہ ہے کہ کیسے لوگوں میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی ہے، ایٹماسفیئر کیا تھا، انوائرمنٹ کیا تھا، یہ لوگ کیسے تھے جہاں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہسٹری یہ ہے کہ اہل عرب کا دین یوں تو دین ابراہیمی تھا، مگر اس کی اصل صورت بالکل بدل دی گئی تھی۔ توحید کی جگہ شرک اور خدا واحد جل جلالہ کی عبادت کی جگہ بت پرستی نے لے لی تھی۔ ان میں کچھ تو بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے، تو بعض درختوں کو، چاند، سورج اور ستاروں کو پوجتے تھے۔ کچھ کفار ناہنجار فرشتوں کو خدا عز و جل کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ کردار کی پستی کا عالم یہ تھا کہ وہ شب و روز شراب خوری، قمار بازی، زنا کاری اور قتل و غارت گری میں مشغول رہتے تھے۔ ان کی قساوت قلبی یعنی دل کی سختی کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، انسانوں کو ذبح کر کے اس کا چڑھاوا پیش کیا جاتا تھا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سوچئے تو صحیح، انسانیت کا حال کیا تھا؟ عورتوں کا پیٹ چیر ڈالنا، بچوں کو ذبح کرنا، ان کو نیزوں پر اچھال دینا، لڑائیوں میں آدمیوں کا زندہ جلا دینا، ان کے نزدیک معیوب نہ تھا۔ یہ حالت صرف عرب ہی کے لیے مخصوص نہ تھی، بلکہ تقریباً پوری دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ چنانچہ اہل فارس یعنی ایران کے لوگ اکثر آگ کی پوجا کرتے اور اپنی ماؤں کے ساتھ برا کام کرنے میں مشغول تھے۔ ترک شب و روز بستیاں اجاڑنے اور لوٹ مار کرنے میں مصروف تھے۔ بت پرستی اور لوگوں پر ظلم و جفا ان کا وتیرہ تھا۔ ہندوستان میں ہر طرف بری حرکتیں اور برے افعال موجود تھے، ہر طرف کفر و ظلمت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کافر انسان بدتر از حیوان ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس عالمگیر ظلمت میں نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر، آمنہ کے پسر، حبیب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل جہاں کے لیے ہادی و رہبر بن کر واقعائے اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد 12 ربیع النور بمطابق 20 اپریل 571 بروز پیر صبح صادق کے وقت کہ ابھی بعض ستارے آسمان پر ٹمٹما رہے تھے، چاند سا چہرہ چمکاتے، کستوری کی خوشبو مہکاتے، ختنہ شدہ، ناف بریدہ، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت، درخشاں سرمگی آنکھیں، پاکیزہ بدن، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے اور سر پاک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دنیا میں تشریف لے آئے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، شاعر لکھتے ہیں، ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، خدا نے نہ خدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی، مبارک ہو کے ختم مرسلی تشریف لے آئے جناب رحمت للعالمی تشریف لے آئے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, کرم تو دیکھیے, ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں, آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سجدہ فرمایا, اس وقت ہونٹوں پر یہ دعا جاری تھی, رب حبلی امتی, یعنی پروردگار میری امت مجھے ہبا کر دے,
رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے,
حق نے فرمایا کہ بخشا
فرمایا کہ بخشا سلام.
صلو علی الحبیب. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہیں, ولادت ہوئی ہے. سچ تو یہ ہے نہ ہماری اوقات ہے نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں, ہم کیا ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کریں, کچھ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں, مگر اسی امید کے ساتھ, اسی تمنا کے ساتھ کہ ذکر مصطفیٰ کریں گے تو شاید کچھ در مصطفیٰ کی خیرات ہمیں نصیب ہو جائے. ورنہ میرے آقا کا مرتبہ تو یہ ہے, امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سے پوچھئے, جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت کی طرف نظر جاتی ہے, قلم اٹھاتے ہیں, لکھتے ہیں, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھ دی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند, حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. مدح سرائی کے بعد امام عشق و محبت کا قلم عاجز آ گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا میں کیسے کروں, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ ہے حضور, تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی, رسول اللہ کی مدحت ہم کیا کریں. حضرت حسان بن ثابت سے پوچھئے, صحابی رسول ہیں, مرتبہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے اپنے دربار میں منبر لگایا کرتے, حسان بن ثابت اس منبر پر بیٹھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کیا کرتے, اے نعت خوانوں آپ کو مبارک ہو کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت, اور اے سننے والوں آپ کو مبارک ہو نعت سننا مدینے والے کی سنت ہے. حضرت حسان بن ثابت اس شعر میں کیا خوب فرماتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جیسا حسین ہماری آنکھ نے نہیں دیکھا, آقا ایسا حسین ایسا کامل کسی ماں نے آج تک نہیں جنا, میرے آقا آپ تمام عیبوں سے پاک پیدا کیے گئے, گویا اس طرح پیدا کیے گئے کہ جیسا آپ چاہتے تھے جیسا آپ کی رضا تھی رب نے آپ کو ایسا بنایا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, سچ تو یہ ہے ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم مدینے والے کی تعریف بیان کریں, سچ بات تو یہ ہے تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی, تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی, عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی, میری لحظ میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ, عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی, عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. میرے آقا کی سیرت کے چند دوشے چند پہلو ہم سنیں گے, محبت کے ساتھ آئیے پھر درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابتدائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں زندگی کے ابتدائے دن ہیں, اللہ اکبر. اہل عرب کی بھاری اکثریت کے آپ حالات سن چکے, وحشت اور بربریت والی قوم میں رہتے ہوئے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بھی مجلس لہو لعب یعنی کھیل کود میں شریک نہ ہوئے, سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہر قسم کی برائی سے ہمیشہ دور رہی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق حمیدہ سے متصف اور صدق و امانت اس قدر متعارف ہوئے کہ وہ قوم جس کی حالات آپ نے ابھی سنے ہیں وہ میرے آقا کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا کرتی تھی۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا جو مکہ پاک میں ہے وہاں سے منا شریف کو جاتے ہوئے، جب آپ مکہ پاک سے منا جائیں گے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں بائیں طرف کو وہ غار آتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے، غار حرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ اس غار حرا میں میرے آقا قیام فرماتے اور وہاں کئی کئی روز تک اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول رہتے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، شاہ مکہ المکرمہ سلطان مدینہ المنورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی، اس وقت اللہ عز و جل کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اظہار نبوت کی اجازت ملی کہ اب اظہار نبوت کیا جائے، ورنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وقت بھی نبی تھے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کچھ لوگ غلط فہمی کی بنا پر یا لا علمی کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وقت بھی نبی تھے جبکہ ابھی حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ نبی محترم نور مجسم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سراپا اقدس میں عرض کی گئی، متا کنت نبیین، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب سے نبی ہیں؟ فرمایا و آدم بین الروح والجسد، یعنی میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پھر امام عشق و محبت کے دربار میں چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا وجدان، اعلیٰ حضرت کی کیفیات، اعلیٰ حضرت کا سوز کیا لکھتا ہے، اعلیٰ حضرت کے تصور میں، اعلیٰ حضرت یقیناً اس تصور میں ہوں گے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیارے آقا کا تذکرہ کس طرح فرماتے ہوں گے، کیا خوب لکھتے ہیں، صدا کس کی ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، جذبات امام عشق و محبت مجدد اعظم کے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ پکار ہوگی، کیا پکار ہوگی، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صدا ہے سرکار کی یاد میں ہے کہ بظاہر تو میرے پھول ہیں، یعنی بعد میں نبوت کا اظہار ہوا ہے، مگر حقیقت میں یہ میری اصل ہیں، اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب وہ عظیم ساعت آتی ہے کہ جب اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسب معمول غار حرا کو اپنی برکتوں سے نواز رہے تھے، اس وقت حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی لے کر نازل ہوئے اور یہ آیات مقدسہ بطور وحی لے کر آئے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت حضرت علامہ المفتی القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ان آیات کا ترجمہ اپنے شہراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں کرتے ہیں، پڑھو اپنے رب عز و جل کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب عز و جل ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی، ترجمہ کنز الایمان، اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ، اپنے رب عز و جل کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ان آیات میں اس حکم قم فانذر یعنی کھڑے ہو جاؤ اور پھر ڈر سناؤ کا جب حکم ہوا، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب دعوت اسلام لوگوں تک پہنچانا فرض ہو چکا تھا مگر ابھی تک علل اعلان دعوت اسلام کا آغاز نہ تھا، لہذا آمینہ کے لال محبوب رب ذل جلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فی الحال باعتماد لوگوں میں چپکے چپکے سلسلہ تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیکی کی دعوت پر کئی مرد و عورت ایمان لے آئے، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لڑکوں میں امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، خواتین میں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آزاد شدہ غلاموں میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ، اور غلاموں میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ یہ اسلامی قافلہ، یہ اسلام کا قافلہ پروان چڑھنا شروع ہو گیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قربان جائیے، نیکی کی دعوت کی دھومیں کس طرح پڑھنا شروع ہو گئیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق اکبر ہیں، ایمان لاتے ہی آپ نے نیکی کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اے دعوت اسلامی کے مبلغین جو اس وقت دنیا بھر میں مدنی چینل کے ذریعے یا یہاں موجود سن رہے ہیں، سوچئے تو صحیح، صدیق اکبر کا نیکی کی دعوت کا جذبہ کیسا تھا؟ ارے کچھ دن قبل ہی ایمان لائے تھے، مگر اب انفرادی کوشش اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانا شروع کی۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی انفرادی کوشش سے 5 وہ حضرات مشرف با اسلام ہوئے جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ یعنی صدیق اکبر 5 ان لوگوں کو، عشرہ مبشرہ 10 لوگوں کی جماعت ہے، ان 10 میں سے 5 وہ ہیں جن پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انفرادی کوشش کی اور وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ 5 عظیم ہستیاں کون سی ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کرام کو کہتے ہیں جن کو ہمارے مکی مدنی میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ اعلیٰ حضرت کے دربار میں پھر چلتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے بارے میں امام عشق و محبت کیا خوب لکھتے ہیں، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نیکی کی دعوت کی کیا ہی بات ہے، ہمیں بھی چاہیے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کتنی آسانی سے عطا فرمایا ہے اور آج ہم دین اسلام کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے واقعات پڑھیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم تبلیغ دین کی خاطر کیا کیا مشکلات مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے جھیلی۔ چند معجزات رسول کی بات کر لیتے ہیں، پھر وہی بات کروں گا کہ میرے آقا کے اوصاف تو اتنے ہیں، کمالات تو اتنے ہیں، ارے ہماری عمر گزر جائے، الفاظ ختم ہو جائیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کسی ایک بات پر کلام نہیں کیا جا سکتا۔ دربار بریلی میں چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار کے اوصاف پر نظر اٹھاتے ہیں، اپنا قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں، آقا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس آقا کے اوصاف ہم کیا بیان کریں۔ میں نے سوچا کہ کچھ معجزات پیش کیے جائیں، شک قمر کی بات ہو، سورج کو پلٹانے کی بات ہو، انگلیوں سے چشمے جاری کرنے کی بات ہو، لعاب دہن سے کنواں میٹھا کرنے کی بات ہو، ارے کسی صحابی کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو لعاب دہن سے جوڑنے کی بات ہو، کسی صحابی کے آنکھ کا ڈھیلا نکل جائے، میرے آقا لعاب لگا دے، وہ آنکھ اپنی جگہ جڑ جائے اور پچھلی آنکھ سے زیادہ دیکھے جانے کی بات ہو، کس کس معجزے کی بات کی جائے، آقا کے کس کس کرامت اور معجزے پر کلام کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، یا رسول اللہ سرتاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، بدن پھول، زکن پھول، دہن پھول، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میں نے سوچا یہ بڑے بڑے معجزات میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہم سنتے چلے آتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے چلے آتے ہیں، آج جب ان معجزوں کی بات کرتے ہیں عموماً جن کو کم سنا گیا ہوگا، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری اپنے بڑے ہی پیارے رسالے سیاہ فام غلام، میرے ہاتھ میں یہ رسالہ ہے، جو یہاں موجود ہیں وہ بھی اسلامی بھائی ضرور پڑھیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ رسالہ حاصل کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ رسالہ موجود ہے، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، سنیے اور جھومتے چلے جائیے۔ عرب کے صحرا کا ماحول ہے اور ایک قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دما تھا، راستے میں پانی ختم ہو گیا، قافلے والے شدت پیاس سے بےتاب ہیں اور موت ان کے سروں پر منڈلانے لگی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں صحرا کی گرمی کا عالم کیا ہوگا، عرب کی گرمی اور وہاں پیاس ہے، پانی نہیں ہے، ہر کسی نے سمجھ لیا کہ اب وقت آخر پہنچ گیا ہے۔ ناگہانی آ مغیث ہر دو کون، مصطفیٰ پیدا شدہ از بحر اون، یعنی اچانک دونوں جہاں کے فریاد رس، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان قافلے والوں کی امداد کے لیے تشریف لے آئے۔ اہل قافلہ کی جان میں جان آئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو سامنے ٹیلا ہے نا، اس کے پیچھے ایک سانڈنی، یعنی جو سانڈ کا مونے سے سانڈنی سوا سیاہ فام حبشی غلام گزر رہا ہے، اس کے پاس ایک مشکیزہ ہے، اسے سانڈنی سمیت میرے پاس لے آؤ۔ سوچئے میرے پیارے اسلام بھائیو، ٹیلے کے پیچھے کون ہے؟ یہ بھی مدینے والے آقا جانتے ہیں۔ وہ ایک حبشی غلام ہے، یہ بھی جانتے ہیں۔ ایک اونٹنی پہ سوار ہے، یہ بھی جانتے ہیں۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے پاس پانی موجود ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لوگ گئے اور یہ نہ پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چل گیا اس ٹیلے کے پیچھے کیا ہے؟ دوڑتے ہوئے گئے، اس سانڈنی کا حبشی غلام کو اس کی اونٹنی سمیت لے کر آئے، اور اس کا مشکیزہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی کے مشکیزے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور اس کا منہ کھول دیا۔ اب اعلان فرماتے ہیں، آؤ پیاسوں اپنی پیاس بجھاؤ۔ چنانچہ اہل قافلہ نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا اور اپنے برتن بھی بھر لیے۔ وہ حبشی غلام یہ موجودہ دیکھ کر نبیوں کے سرور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست انور کو چومنے لگا۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب اپنا دست انور اس حبشی غلام کے چہرے پر پھیر دیا۔ اب وہ جو حبشی تھا اس کا سیاہ چہرہ سفید ہو گیا، جیسا کہ چودھویں کا چاند اندھیری رات کو روزے روشن کی طرح منور کرتا ہے، ایسا اب اس کا چہرہ ہو گیا۔ اس حبشی کی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہوا، وہ مسلمان ہو گیا، گویا اب اس کا دل بھی روشن ہو گیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی ہونے کی ایسی روشن دلیل! ارے میرے آقا تو نور ہیں، جس پر ہاتھ پھیر دے وہ بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ اے جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے، اللہ اکبر، جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی دربار کا وہ حال ہے کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ ارے نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا؟ آئیے ہم بھی نور والے آقا سے اپنے لیے نور کی خیرات مانگتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ ارے اس نورانی آقا کی یاد میں اگر دیوانے جھوم کر پڑھیں تو کیوں نہ پڑھیں؟ آئیے ہم بھی مل کر اس نورانی آقا کی یاد میں پڑھتے ہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ پڑھو السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام والسلام حبیب اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیک۔ ایک اور حدیث پاک سنی اور دیکھیے میرے آقا کیسے نورانی ہیں۔ حضرت سیدنا اسید بن ابی اناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدینے کے تاجدار شہنشاہ عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا دستے پر انوار پھیر دیا۔ اس کی برکت یہ ظاہر ہو گئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا تو وہ گھر روشن ہو جاتا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ پڑھو السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام والسلام علیکہ۔ ارے مزید سنیے، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، سحری کا وقت ہے، اپنے گھر میں کپڑے سی رہی تھی، اچانک سوئی ہاتھ سے گر گئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، سوچئے سوئی لائٹ کے اندر گر جائے، بہت ڈھونڈنا مشکل ہے۔ آپ فرماتی ہیں، ساتھ ہی چراغ بجھ گیا، سوئی ڈھونڈتی تو کیسے ڈھونڈتی؟ اتنے میں کون آیا؟ مدینے کے تاجدار شفیع روزے شمار، دو عالم کے مالک و مختار، باذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے، چراغ نہ جلا تھا۔ مدینے والے آئے، آپ کے آنے کی برکت سے چہرہ انور سے وہ نور جاری ہو رہا تھا کہ میرا سارا گھر روشن ہو گیا۔ ایسا روشن ہوا کہ میں نے اپنی گم شدہ سوئی کو تلاش کر لیا۔ سوچئے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد، کاف ہا یا عین ساد، ان کا ہے چہرہ نور کا. آلہ حضرت سے پوچھئے سرکار کی صورت مبارک جس میں اتھر کیسا نورانی، لکھتے ہیں آقا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. لوگ کہتے ہیں یہ چاند سورج بڑے نورانی ہیں، امام عشق و محبت سے پوچھئے، لکھتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. آج لوگ جب پہلے دن کا چاند ہوتا ہے بڑا پیارا لگتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں. قربان جائیے امام عشق و محبت کے عشق پر کہ لوگ پہلے دن کے چاند کو دیکھ رہے ہیں، ارے غور سے دیکھو وہ خوبصورت ضرور ہے مگر ایک کشکول کا پیالہ سا لگ رہا ہے. اعلیٰ حضرت کا عشق لکھتا ہے ماہ نو سے پکار کر کہتے ہیں بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا. ماہ نو تیبہ میں بٹتا ہے پیالہ نور کا، ماہ نو تیبہ میں بٹتا ہے صدقہ نور کا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نورانی آقا علیہ السلام کے کس کس معجزے پر کلام کیا جائے، ہمارے پاس وقت تو ختم ہو سکتا ہے، الفاظ تو ختم ہو سکتے ہیں، احاطہ نہیں ہو سکتا. اپنی گفتگو کا اختتام ان اشعار پر کرتا ہوں، پھر یہی عرض ہے اسی نیت کے ساتھ سرکار کی ثنا کی، نہ اوقات نہ الفاظ، بس آقا علیہ السلام راضی ہو جائیں. میرے آقا کی شان ہم کیا بیان کریں. جبریل امین حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارے جہان دیکھے، بہت سارے زمانے دیکھے مگر آقا آپ جیسا نہ پایا، آپ جیسا حسین نہ دیکھا. دربار بریلی میں چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. سچے عاشق رسول کے صدقے ہمیں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت کا دل سرکار پر کیسا فدا تھا، کیسا قربان تھا. خود اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا. پھر اعلیٰ حضرت خود ہی جواب دیتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا با مشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی عشق رسول میں مچلنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.